لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کہ اگر فضائل لکھنا شروع کرے تو ساری دنیا کی لکڑی کو قلم بنا لے اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے، اور لکھنا شروع کرے تو ان کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے بہت سارے مقامات پر بہت کچھ ہمیں کرنے کا حکم فرمایا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، مگر کوئی ایسا کام ایک کام کے علاوہ بیان نہیں فرمایا کہ رب نے فرمایا ہو کہ اے ایمان والو تم بھی کرو، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ صرف ایک چیز قرآن پاک میں ایسی ملتی ہے جس کے بارے میں رب نے یہ فرمایا، چنانچہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مل کر درود پاک پڑھنے، صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ آیت مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح صریح نعت ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت اپنے حبیب پر نازل فرماتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ہم مومن، ہم مسلمان درود بھیجتے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمارے آقا پر رحمتیں بھیج، درود بھیج۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، رب کا کام رحمتیں نازل فرمانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی معلوم ہوا، اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہو، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے۔ کیا پیاری بات! جمیل رضوی کہتے ہیں نا، مومنوں پڑھتے طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، یہ نعتیں پڑھنا، بزرگوں کے کلام پڑھنا نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اور صحیح بات بتاؤں، ابھی آپ بیان سنیں گے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود بھی نبی پاک کی نعت ہی ہے۔ آج انشاءاللہ بیان ہی قرآن کے ذریعے ہوگا، اور ہم آج نبی پاک کی نعت قرآن سے ہی سنتے چلے جائیں گے۔ شاید لکھتے ہیں نا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ انشاءاللہ آج نعت پاک کے مصطفیٰ بزبان قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ مگر پہلے ذرا ایک اور چیز کو کور کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی پاک کے روزے پر کتنے فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں؟ ذرا مل کر کہو نا، 70,000۔ شام کتنے حاضری دیتے ہیں؟ 70,000۔ سبحان اللہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی، ونس ان اے لائف ٹائم۔ تو ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 140,000۔ کب سے حاضری دے رہے ہیں؟ نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آلموسٹ 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا۔ کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا، روز کے 140,000، مہینے کے کتنے بنے، سال کے کتنے بنے، 100 سال کے کتنے بنے، 1400 سال کے کتنے بنے، اور یہ صبح قیامت تک حاضری دیں گے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی بار حاضری ہے۔ اچھا یہ بڑا زبردست کوشچن ہے کہ ایک بار حاضری کیوں ہے، دوبارہ کیوں حاضری نہیں ملے گی، اور 12 گھنٹے کی حاضری؟ اللہ اکبر، ہے معمہ، ہے راز۔ مگر چلو عاشقوں کے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اے بریلی کے تاجدار، آپ بتائیے یہ راز کیا ہے کہ یہ معصوم فرشتے زندگی میں ایک بار کیوں آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ باریاں نہ ہوتی نا تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں رہ جانے تھے، سب کو آنا ہے آقا کی بارگاہ میں، سب کو سلام پیش کرنا ہے۔ اگر یہ بدلیاں نہ رکھی جاتی 12-12 گھنٹے کی تو کروڑوں بچ جاتے، اور آقا تو سب کے آقا ہے نا، رحمت للعالمین ہے، یہ بارگاہ تو رحمت عام تر کی ہے، اس لیے بدلیاں کی گئیں۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں دیکھو کتنے خوش نصیب ہو، معصوم ہیں فرشتے، گناہ نہیں کرتے، مگر زندگی میں ایک حاضری ہے۔ اے غلاموں تم جاؤ، ساری زندگی پڑے رہو، آقا منع نہیں فرماتے، آقا دامن میں چھپاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو سنا عمر بھر کی ہے۔ اب اندازہ ہوا درود پاک کیا چیز ہے؟ اب کنجوسی نہیں کرنی ہے، اب کثرت سے درود پڑھنا ہے، تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ نبی پاک کی ثنا خوانی، اور وہ بھی قرآن کی زبانی، کیا بات ہے، قرآن پورا ہی پورا اٹھائیں، نبی پاک کی شان ہی بیان ہو رہی ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، ایگزامپلز بھی دے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہاں کہاں کیسے کیسے، چند ہی باتیں ہو پائیں گی، ظاہر بیان کا وقت مختصر ہے، ورنہ تو ساری رات ہی قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتے رہیں کہ نبی پاک کی شان کب کب اور کہاں کہاں کیسے بیان ہوئی، سبحان اللہ۔ اب معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے، بیان فرماتے، کوئی درس دیتے، کچھ باتیں تلقین فرماتے، تو کبھی کبھی صحابہ کرام نبی پاک سے کہتے راعنا یا رسول اللہ، انگریزی میں کہتے پارڈن، پلیز ریپیٹ، کم اگین۔ ویسے بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں استاذ ذرا دوبارہ یہ مسئلہ سمجھا دیں، ذرا استاذ دوبارہ فرما دیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں بھی۔ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ صحابہ کرام کے لیے تو بڑی اچھی تھی، مگر ہوا یہ کہ یہودیوں کی لغت میں، ان کی زبان میں اس کا مطلب بڑی بے ادبی والا نکلتا۔ یہودی بھی اس زمانے میں ساتھ ہی ہوتے تھے، مسلمان بھی تھے، آس پاس غیر مسلم بھی رہتے تھے، تو اب وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور بار بار کہتے راعنا یا رسول اللہ، معاذ اللہ، ان کی نیت بے ادبی کی تھی، صحابہ کرام کی بالکل نہیں۔ وہ تو راعنا دیکھا جائے تو بظاہر کتنی محبت والی بات، حضور رعایت فرمائیں، ہمارے حال پر رعایت کریں، لیکن چونکہ ایک اور لغت میں، ایک اور زبان میں اس کا معنی ڈفرنٹ تھا، غلط تھا۔ اللہ اکبر، اب جب یہ بار بار یہ کہنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ، ان کو یہودیوں کی اصطلاح آتی تھی، معلوم تھا، وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے گستاخانے خدا، دشمنانے خدا، اللہ تم پر لعنت فرمائے، اب اگر کسی نے جملہ کہا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، صحابہ بھی تو کہتے ہیں آپ کے، نبی پاک کے ساتھی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت سعد جو ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں رنجیدہ ہو کر آئے کہ حضور یہ جملے پر مذاق اڑاتے ہیں لوگ ہمارا، یہ جملہ جو ہے معاذ اللہ بری نیت سے کہتے ہیں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے جبریل امین قرآن کی آیت کے کرنا دے۔ اچھا کمال دیکھیں، یا ماشاء اللہ بزنس مین بھی ہیں، کچھ سیاسی شخصیات بھی ہوں گی، دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اپنے دربار کے آداب وہ بیان کرتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس آئیں گے تو اس طرح آئیں گے، ٹائم لے کر آئیں گے، یہ سیکرٹری ہے، اتنی دیر کی ملاقات ہوگی، اس طرح بات ہوگی، یا وہ بتاتے ہوں گے، وہ سیکرٹری بتاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نبی پاک کے دربار کا عالم دیکھو کہ ان سے گفتگو کا انداز کیا ہو رہا ہے، قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ صرف ایک لفظ تھا جس میں احتمال تھا، قرآن میں کیا آیا سنو، سورہ بقرہ پارہ ایک آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ ترجمہ تنزیل ایمان، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور نظر فرمائیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اللہ اکبر، بار بار ریپیٹ کیوں کرنا پڑے میرے حبیب کو، ایک ہی باری میں غور سے سن لو، پہلے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارے یہ کیسی ناک ہے، یہ قرآن کا کیسا انداز ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسا کوئی جملہ بھی نہ کہنا جس کا کوئی دوسرا معنی بھی بے ادبی کا نکلتا ہو۔ تو براہ راست بے ادبی، براہ راست گستاخی، وہ تو یقیناً کفر ہے۔ ایسا کوئی لفظ جان بوجھ کر استعمال کرنا جس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہو اور نیت بری ہو۔ قرآن نے فوراً اس حکم کے بعد کافروں کا عذاب بیان کیا تو پتا چلا کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں با ادب رکھے، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا، با ادب بانسی، بے ادب بدنسی۔ ادب والوں کے ساتھ رہا کرو، عشق والوں کے ساتھ رہا کرو، جن کی زبان پر نبی پاک کی جب بات آئے تو چاشنی کے ساتھ آئے، ادب کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے۔ جب صحابہ کا ذکر کریں تو جھوم کر کریں، جب اہل بیت کی بات کریں تو وارفتگی کے ساتھ کریں، جب اولیاء کی بات کریں تو ان کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو نا۔ آج کل تو لوگوں نے اپنی اپنی، وہ کہتے ہیں نا، ایک سسٹم بنا لیا ہے، کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، کچھ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ارے اہل سنت والوں، تمہاری قسمت پر کیا ناز کرے، الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے، یہی ایمان ہے۔ صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور ان کے دونوں کے دامن ہم نے تھامے ہوئے، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ ہاں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو پڑھا کرو، سید اعلی حضرت کی شاعری ایسی ہے جو قرآن و حدیث کا یوں سمجھے عطر ہے، نچوڑ ہے۔ نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بھائی صحابہ لائک اسٹارز، ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، میری آل اہل بیت جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. والا حضرت امام اہل سنت یقین کریں، وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. دونوں حدیثیں ذہن میں رکھنا، صحابہ کیسے ہیں ساتھ رہو نا میرے، صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ستارے، اور آل کے بارے میں کیا فرمایا کشتی. اللہ پہلے کے زمانے میں سمندر پار کرنا تھا تو دو چیزیں چاہیے ہوتی تھی، اچھی کشتی اور ستارے. کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے راستہ لے کر سمندر پار ہو جاتا تھا، سمندر پار ہوتا تھا اچھی کشتی اور ستاروں کے ذریعے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشقان رسول اہل سنت والوں تمہارا عقیدہ کتنا اچھا ہے، تمہارے ستارے صحابہ ہیں، تمہاری کشتی اہل بیت ہے، بیڑا تمہارا پار ہے. اب یہ شعر سنو کیسی دو حدیثوں کو پرویا ہے. لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی. تو ادب والوں کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ با ادب رہیں گے. نبی پاک کے دربار کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے. آگے چلیے. اچھا یہ قرآن کہتا ہے رائنا نہ کہو بلکہ کہو حضور نظر فرمائیے. آگے چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت. سبحان اللہ. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے. یاد رہے یہ سیکھنا ہوگا آپ کو، مکہ مکرمہ میں جب تک نبی پاک تھے نا ہمارا مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی تھا. جب نبی پاک مدینہ شریف آئے تو اب حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، رب کا حکم تھا. اب تقریباً 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز ہو رہی، سن 2 ہجری آ گیا. ٹھیک ہے. اب جو یہودی تھے اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں، رخ تو ہمارے قبلے کی طرف ہے، بیت المقدس ان کا قبلہ مانا جاتا تھا. اب نبی پاک کو جب صحابہ کی بات بتاتے کہ حضور غیر مسلم تو یہ باتیں کر رہے ہیں، پیارے آقا کے دل پر رنج گزرا مگر رب کا حکم تھا. اگر سمجھنا محبوب و محب کا پیار دیکھو، رب کا حکم ہے، دل چاہتا ہے کعبے کی طرف نماز پڑھنی ہے مگر رب کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف پڑھنی ہے. نبی پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. ایک دن پیارے آقا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھا کر دیکھتے رہے، شاید وہی آ جائے، شاید وہی آ جائے، شاید حکم آ جائے، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے. اللہ اکبر. رب کو محبوب کی ادا کیسے پسند آئی، قرآن میں یہ سر اٹھانے کا بھی ذکر کر دیا. اور اب ہوا کیا، کمال دیکھیں، 4 رکعت والی نماز، ظہر کی نماز، مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ میرے آقا امامت کر رہے ہیں. نبی پاک نے 2 رکعت پڑھی دوران نماز، ڈیورنگ نماز جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دیجئے، کعبہ مشرفہ کی طرف پھیر دیجئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، ذرا صحابہ کرام کا نبی پاک سے پیار، اٹیچمنٹ، اطاعت دیکھو. اچھا یہ کتنا بڑا ٹرن تھا، کوئی امام صاحب یوں نماز پڑھنے میں یوں ہو جائے چلو یہ تو سمجھ آتا ہے، امام صاحب یوں نماز پڑھ لے اور 180 ڈگری کے ساتھ ٹرن ہو جائے، ٹوٹل نمازیوں کی طرف رخ کر لیں. کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر رخ کر لیا، سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. پتواڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا. ارے 17 مہینے سے بیت المقدس کی طرف نماز، نماز کے دوران ہی رخ تبدیل، سارے صحابہ نے رخ تبدیل، ان کو پتا تھا پہلے نماز بھی تو حضور نے دی ہے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، ارے ایمان ملا ان کے صدقے. تو اگر قبلہ بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے تو آقا کے پیچھے پیچھے ہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اور اعلی حضرت اس کو بیان کرتے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے آقا جو فرمایا
نے وہی رب کی رضا ہے. سارے صحابہ نے اپنا رخ چینج کر دیا. سبحان اللہ. اب ذرا قرآن کا انداز دیکھو, اسلوب قرآن دیکھو کہ کس پیارے انداز میں رب نے محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب سے بات کی ہے. قرآن کہتا ہے قد نرا تکلم وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ ذرا آیت کو سمجھو, اس کی چاشنی محسوس کرو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کیا مطلب ہے اس کا؟ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف نظر اٹھانا, فرمایا ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جہاں تمہاری خوشی ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ جہاں اللہ کی خوشی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے محبوب جدھر تیری رضا ہے قبلہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. پہلے کام کر دیں گے. اور اگلا حکم ہوتا ہے فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فرمایا ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر دو. آئے ہائے ہائے, اتنا رب نبی پاک کی خوشی کے لیے جلدی فرما. آقا کے دل پر رنج ہے, نبی پاک چاہ رہے ہیں, اور رب کہتا ہے محبوب جدھر تیری مرضی ہے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا. اب سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور اتنی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جب نبی پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے نا, جتنے مہینے پڑھے ان دنوں میں اگر کسی نے کعبے کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھی تو اس کی نماز مردود. کعبہ اللہ کا گھر ہے مگر نبی پاک کی اس میں اطاعت نہیں ہے. اور جب نبی پاک نے کعبے کی طرف رک کر لیا, اب کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی مردود. وجہ یہ ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. آقا راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. سبحان اللہ. میں کس کس آیت کی طرف اشارہ کروں, کون کون سی نبی پاک کی شان بیان کروں. سبحان اللہ. مشہور و معروف سورت ہر بچے بڑے کو یاد ہوتی ہے, چنانچہ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَا الْكَوْثَر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں افضل کیا. اس نے ظاہر بھی دیا, اس نے باطن بھی عطا فرمایا, نسب عالی بھی دیا, نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی دیا, کتاب بھی عطا فرمائی, حکمت سب سے زیادہ علم بھی دیا, اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا, حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی, اور مقام محمود بھی عطا کیا, کثرت امت بھی آپ کو عطا فرمائی, اور دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب فرمایا, کثرت فتوحات کے ذریعے بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیا کیا عطا فرمایا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب دینے والا آقا بانٹنے والے, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْ کَوْثَر ساری کثرت پاتے یہ ہے. سبحان اللہ. سنو حوض کوثر کیا ہے. نبی پاک کو جو یہ ساقی کوثر کہا جاتا ہے نا, گرمی کے دن ہو بڑی پیاس لگتی ہے, ایک دو گلاس سے پیاس نہیں بجھتی, بار بار پینے کو جی چاہتا ہے. ذرا سوچو محشر کے دن گرمی کتنی ہوگی, آج سورج کروڑوں میل دور ہے, 50 ڈگری کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے, سوچو اس دن ٹیمپریچر کیا ہوگا جب سورج 1.25 میل پر ہوگا, پیاس لگے گی کتنی. اللہ اکبر. نبی پاک کو اللہ نے ایک ایسا حوض عطا فرمایا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اللہ اللہ, وہ کتنی بار پینا پڑے گا, پہلے تو ملے گا کیسے, اور پھر مل بھی گیا تو ایک پیارے سے ہوگا کیا, بہت پیاس ہوگی. اللہ نے وہ ایسا حوض نبی کو پاک کو عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہو گے, شربتن ہنیئتن مریئا لا نظمہ بعدہ ابدا. سبحان اللہ, یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے. اچھا بھائی بہت رش ہوگا. اب اتنے بڑے اجتماع میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور شربت بانٹنا شروع کرے تو یا تو اس کا شربت گر جائے گا یا پھر ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے. اتنے سے اجتماع میں اتنے بڑے محشر پہ کیسے بانی ہے کیسے ملے گا؟ سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا. یہ حدیثوں کے ذریعے مضمون ملتا ہے. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا. تو سبحان اللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کو پانی پلائیں کھانا کھلائیں خیر خائی کریں. اور سبحان اللہ سید اعلیٰ حضرت کمال کا شعر لکھتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری دے. میں جو کہنا چاہتا ہوں میں شاید الفاظ میں نہیں سمجھا سکوں گا لیکن میری ایک اپنی فیلنگز ہیں کہ یہ شعر تو کمال ہے ہی ہے مگر کہتے ہیں یہ اور با کمال جب بن جاتا ہے. اللہ کرے وہ لمحہ آپ کو نصیب ہو جب آپ کے ہاتھ میں زمزم شریف کا پیالہ ہو گلاس ہو اور آپ کے سامنے گنبد خضرا ہو اور وہاں یہ شعر سنانا میرے آقا کو عرض کرنا. شعر کیا ہے؟ اعلیٰ کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا نیک لوگوں کو تو آپ بھر بھر کر جان پلائیں گے. حضور میں گناہ گار میری تو اوقات ہی نہیں ہے. حضور ایک قطرہ بھی مل گیا نا تو میرا کام بن جائے گا. حضور امتی آپ کا یاد کر لیجیے گا ایک قطرہ ہی عطا فرما دیجیے. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں. تیرے صدقے مجھے شان کا کوئی جز بھی پورا نہیں ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اکا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو نبی پاک کی شان بہت سو نے کوشش کی بیان کرنے کی. بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھائے بڑے بڑے علماء نے لکھا سارے عاجز آ گئے. قرآن کتنی جگہوں پر نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے. بہت ساری میں آیتوں کو چھوڑ کے اب ایک چھوٹا سا خلاصہ آخر میں بیان کرتا ہوں. سورہ فتح اپنے ہر جملے پر سبحان اللہ بڑا آواز بلند کرنا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں آپ کو شاہد یعنی حاضر و ناظر سراج المنیر اور داعی الی اللہ فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین فرمایا. سورہ طہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طہٰ فرمایا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری دینے والا نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے مومنوں پر آپ کو اپنا احسان فرمایا. سورہ انبیاء میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ کیوں عاجز آ جاتے ہیں بڑے بڑے شعرا، کیوں پریشان ہو جاتے ہیں نبی پاک کی شان لکھنے والے؟ ارے بریلی کے تاجدار نے کئی بار کوشش کی، کبھی کہتے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر آخر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ کبھی کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آخر میں لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے، کتنی پرفیکٹ کتنی پیاری بات کہی، میں یہی تو بیان کر رہا ہوں اتنی دیر سے، رب قرآن میں نام بیان کر رہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیسے بیان کر پائیں گے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب پڑھو گے یہ شعر تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا نا، دسا کی مصطفیٰ حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، نبی پاک سے محبت نہ کریں، ایسی عظیم ہستی۔ سچی بات کیا ہے پتہ ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید کہہ پاؤں، یہ ساری باتیں پڑھ دیں نا تو پھر شرم آتی ہے، پھر ایک طرف تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ایسا گناہگار اور ایسے آقا، اتنی عظیم شخصیت کو ہمارا آقا بنا دیا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، اور وہ ہمیں اتنا یاد کرتے، ان کا مقام اتنا بڑا، جو فرشتوں کے بھی آقا، جو نبیوں کے بھی آقا، جو عرش کے مہمان، جو رب کے حبیب، جن کے سبب کائنات بنائی گئی، وہ کہاں تو کجا من کجا، وہ کہاں ہم کہاں، مگر وہ ہمیں یاد کریں، وہ ہمارے لیے راتوں کو روئیں، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا کہا، رب حملی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، السلام والسلام، وہ ہمیں یاد کرتے رہے، راتوں کو جان کے یاد کرتے رہے، معراج کی شب جب رب کی بارگاہ میں گئے ادھر بھی نہ بھولے، جب قبر اکبر میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی آقا امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور سنو اب جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، وہ ایمان تازہ کر دے گی، شاید پہلی بار بہت سارے لوگ سنیں گے۔ علماء لکھتے ہیں آج بھی نبی پاک اپنی قبر میں امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ابھی آگے سنو، آگے سنو، سید اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسلمان کے کان بجتے ہیں، ہوتا نا ایسا، یار ابھی مجھے کوئی آواز سنائی دی، کوئی کہتا نہیں نہیں کوئی آواز نہیں ہے، یار مجھے فیل ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہیں کوئی ایسی آواز سنائی دے اور تمہیں لگے کہ میرے کان بج رہے ہیں تو سمجھ لو یہ وہی صدا ہے جو میرے آقا نے لگائی، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے۔ جیسے ہی کسی کو یہ فیلنگز ہو فوراً درود پاک پڑھیں۔ 1400 سال سے وہ امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ کرم ختم نہیں ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا وہ آقا جن کی رب شان بیان کر وہ آقا قیامت کے دن کیا کریں گے؟ خود فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، وہ اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے، مگر میں اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور مجھے اس بات کا ڈر ہوگا. کس بات کا ڈر ہوگا؟ سنو، کہتے مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میرے گناہگار امتی پیچھے نہ رہ جائے. اتنا پیار، اتنی محبت، وہ بھی گناہگاروں کے لیے. ارے نافرمان کس کو اچھا لگتا ہے بتاؤ نا؟ بچہ ہماری بات نہ مانے بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بچہ برا لگنے لگ جاتا ہے، دوست سے دوستی ختم. جو بات نہ مانے اسے کوئی اچھا نہیں مانتا، مگر آقا وہ ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. ارے کسی کی کوئی نافرمانی کرے نا، ماں کو ستائے تو باپ کے پاس جاتا ہے ابو معاف کرا دو، امی ناراض ہے. والد ناراض ہو جائے تو ماں کے پاس جاتے ہیں ابو کو ستایا معاف کروا دو. کسی بندے کو بندہ لڑ پڑے تو اس کے رشتے دار کسی اور کے پاس جاتے ہیں بچاؤ میں نے اسے تنگ کیا ہے. مگر آقا کا کمال دیکھو کہ گناہ بھی انہی کے کرتے، معافی بھی انہی سے مانگتے اور وہ دامن میں بھی چھپا لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے. کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تیل، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، کتنی نعمتیں ہمارے پاس، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی. ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. کیسے آقا ملے کہ ادھر بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں نا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. آقا تلاش کر کر کے امتیوں کو بخشوائیں گے. مولانا حسن اللہ خان صاحب پتہ کیا بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب ماں کا بچہ بچھڑ جائے نا، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، نبی پاک کی محشر والے دن ایسی ہی کیفیت ہوتی. لکھتے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. آقا دھوم دھوم کر تلاش، آقا کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. کیوں؟ نبی پاک کے تو کوئی گناہ نہیں نا، ان کے صدقے بخشے جائیں گے، ہمارے لیے روئیں گے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا، اس گناہگار کو لے جاؤ جہنم کی طرف. جس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے نا، وہ بھی مڑ مڑ کے آقا کو دیکھ رہا ہوگا، حضور امتی ہوں آپ کا، حضور بچا لو، حضور میں جہنم میں جا رہا ہوں. مولانا حسن اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیل، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. بچا لو آقا، بچا لو آقا. اور نبی پاک کو رب کیا مقام دے گا؟ آقا جو فرمائیں گے وہی مانا جائے گا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنا تو اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تجھ نے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا، اتنے پیارے آقا دے دیے. ہم کسی اور نبی کی بھی تو امت بن سکتے تھے نا، حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے، حضرت موسیٰ کے دور میں. مگر اے امتیوں، تمہیں مبارک ہو، سب سے افضل امت اس لیے قرار پائے کہ نبی پاک کے امتی ہو. اتنے بڑے احسان کا بدلہ کیا دے رہے ہو؟ اتنی بڑی نعمت کا شکرانہ کیا دیا کہ نبی پاک کی سنتوں سے منہ موڑ لیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. نبی پاک کبھی نہیں بھولے، امتی بھول گیا ہے، امتی احسان فراموشی کر رہا ہے، امتی کو یاد نہیں نبی پاک کی. آقا فرمائے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
کون سی سنت پر عمل کر رہا ہے امتی؟
سوچو نا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار گفتگو فیملی میٹرز، زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہم جو کرتے ہیں کتنی چیزیں سنتوں کے مطابق ہیں؟
فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت،
جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اے سنتوں پر عمل کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. آقا کے اتنے احسان، میں نافرمان تو نہ بنوں، میں احسان فراموش تو نہ بنوں. سیدی اعلی رحمت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں گے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ